मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 3-4 हज़ार तक इधर की सीट कवर कर ले पहले से, तो उसमें आसानी होगी कि बाद में जो आने वाले हैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया बहुत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ہماری آج کی گفتگو کا عنوان توبہ اور اس کے آداب ہیں، اگرچہ کہ موضوع بہت مفید ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے، اور جو مطالب اگر ہم قرآن مجید اور روایت میں دیکھیں تو واقعاً انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ امیدوار کر دیتا ہے کہ وہ نا امید نہ ہو جائے۔ توبہ کے ڈسکشن میں وارد ہونے سے پہلے کل کے پوائنٹ کو ریوائز کر لوں اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا۔ کل میں نے عرض کیا کہ انسان روح اور بدن کا ایک انسجام ہے، ایک طرف روح کی حقیقت ہے، ایک طرف بدن کی حقیقت ہے، اور جب تک یہ دونوں چیزیں مل نہیں جاتی ہیں تب تک انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ انسان کے اندر ہر طرح کی طاقت موجود ہے، ہم اپنے آپ کو بہت ہی کم پہچانتے ہیں، بہت ہی کم سمجھتے ہیں، ہمارے اندر ہر طرح کی طاقت موجود ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے وہ ذات کے جو احسن الخالقین، تو ہم نے اس میں ایسی چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے وہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تو بننے والی چیز بھی اتنی اہم ہے کہ بنانے والا اس پر فخر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مبارک کہہ رہا ہے۔ انسان جب اپنا مطالعہ کرے تو دیکھے گا کہ اس کے اندر نباتات، جمادات یعنی اینیملز کی طاقتیں موجود ہیں، اس کے اندر پلانٹس کی طاقتیں موجود ہیں، اس کے اندر جو جامد چیزیں ہیں، مٹیریل تھنگز ہیں، اس کی طاقتیں موجود ہیں، تو دوسری طرف سے اس کے اندر روحانی طاقتیں بھی موجود ہیں۔ یہ ساری طاقتوں کے مجموعے کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان رکھا ہے۔ جب ہم انسان کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی روحانی طاقتوں کے کنٹرول میں رہتا ہے، کبھی شیطانی طاقتوں کے کنٹرول میں رہتا ہے، کبھی بالکل اللہ والا ہو کر عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی بالکل شیطان کا بھائی یا دوست یا شیطان کا لیڈر بن کے جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ اگر آپ انسانوں کی لائف میں گراف دیکھیں تو ایک عجیب گراف ملے گا، اور جس سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان بالکل ہارٹ اٹیک کے لاسٹ سٹیج پر چل رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یہی انسان کو انسان بناتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کی طاقت دے دی، اور اس کے بعد کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے تم کو راستہ بتا دیا، اب چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو، یہ تمہاری مرضی پہ، یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر رحمان الرحیم والی میری ڈسکشن آپ کے ذہن میں ہو، جو سٹارٹنگ میں نے توحید کے کانسیپٹ کی بات کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ انسان جب دنیا میں آگے بڑھتا ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کمال کی طرف جانے کے لیے جو مشکلات اس کی لائف میں آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ مشکلات اس کے پیروں کو پکڑ لیتی ہیں، اس کے پیر کے لیے زنجیر بن جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت، جیسے میں نے اس وقت ایکسپلین کی تھی، پھر سے ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، نہ ہو تو کوئی بھی انسان کمال کی طرف جا ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ اس کی رحیمیت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحمانیت، یہ اس کی رحیمیت، یہ دونوں ملا کے انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دلاتی کہ انسان آگے بڑھ، اگر تجھے کوئی پرابلم ہوگی ہم تمہاری پرابلم کو سالو کریں گے، لیکن شرط یہ کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، تمہاری نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے، اور تم جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرو، حتیٰ ہے کہ اگر جان بوجھ کے بھی غلطی کرو اور پھر تم افسوس کرو تو ہم اس غلطی کو بھی سالو کر دیں. آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمانیت و رحیمیت، کہ جہاں ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا ایک مظہر ہے، اس کی ایک فوٹوگراف ہے، اس کا ایک سایہ ہے، اس کا ایک پرچھائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو کیسے ہے. وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کیا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، نعوذ باللہ جرات کی تھی ہم نے تھوڑی، لیکن وہ اس گفتگو کے ذمے کے سنیں یاد کریں تو آپ کو اچھا لگے گا، محسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایک ہمارا حق بنتا ہے، وہ یہ کہ ہم اگر کہیں پیر پھسل رہے ہمارے، کہیں گناہ میں جا رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں باہر نکال دے. اب یہاں پر ہمارا کیا فرض بن رہا ہے یا ہماری کیا ڈیوٹی بن رہی ہے کہ جب ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم سے قطعاً گناہ ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ گناہ نہیں بھی ہوتے تو ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہماری شان کے مطابق نہ ہو. جیسے حدیث میں حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار جو ہیں وہ ایک لیول ہے مومنین کا، مقربین اس سے ایک ہائر لیول ہے. جو چیزیں ابرار کے لیے نیک کام کرنے والوں کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ چیزیں مقربین کے لیے بری سمجھی جاتی ہیں. بہت آسان مثال ہے، عام مومنین کے لیے فار ایگزامپل ایکسرسائز کرتے کرتے شارٹس پہن کے ٹی شرٹ پہن کے میدان میں نکل آنا، اگر شرعی خطرے کے مسئلے کو حل کر کے دیکھیں اس طرح سے کہ شرعی حدود میں ہو تو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر کوئی آیت اللہ آپ کے سامنے اسی طرح سے وہ پہن کے نکل آئے تو معاشرے کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اور حسنات ابرار جو کہ عام طور پر لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، گناہ بھی نہیں ہے، گناہ کی منزل نہیں ہے، لیکن مقربین کے لیے یہ چیز پسند نہیں کی جاتی ہے. اس کی اور مثال دے دیں، 10 آدمی چلتے چلتے سینڈوچ کھاتے ہوئے چلے جائیں، لیکن اگر آپ کے معاشرے میں کوئی بڑا عالم دین ہو اور وہ چلتے چلتے سینڈوچ کھاتے ہیں، سب جو کریں کریں، اس عالم دین کو یہ کام نہیں کرنا، گناہ نہیں، حرام نہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض لوگوں کو زیب نہیں دیتی، جیسے ایک عام آدمی شیو کرتا رہے شیو کرتا رہے، لیکن ایک مومن ہے اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے وہ شیو کرے. اب یہ اس کے لیے اگر ہم سپوز کریں کہ فتویٰ بھی نہیں ہے اور مومنین کی نشانی میں سے ہو جاتی ہے، یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہر ایک کا لیول. تو بعض مرتبہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے، بعض مرتبہ اچھے کاموں سے بھی توبہ کی جاتی ہے. اب یہ سمجھنے پر ہے اور سمجھانے والے پر ہے کہ وہ بات کو کس طرح سے سمجھاتا ہے. توبہ کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے سے منسوخ کی، جیسے بارش ہے فرشتے کو بھیجا، موت ہے کسی ملک الموت کو فکس کیا، وہی ہے تو وہی کے لیے جبرائیل کو فکس کیا. لیکن بعض کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود کرتا ہوں، جیسے آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ جس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ الذی یقبل، وہ صدقہ لیتا ہے. درود پڑھ دیں گے محمد والے ہوں. قرض حسن آپ کسی کو دیتے ہیں، من الذی یقرض القرض یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قرض حسنا دیتے ہو تو اس سے پہلے کہ اس مومن کے ہاتھ میں جائے، اس ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے، میں وصول کر لیتا ہوں. اب تم نے اس کو قرض نہیں دیا، تم نے مجھے قرض دیا. اب لیول دیکھ رہے ہیں کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس کی ویلیو کتنی، اس کی امپورٹنس کتنی ہے. توبہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ ہے وہ ہوا اپنی طرف اشارہ کر رہا، وہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے، یعنی کسی اور کو بیچ میں نہیں رکھا. وہ یعفو عن السیئات، اور جو اس کے سیئات، اس کے گناہ، اس کی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے وہ در گزر کرتا ہے. یعنی توبہ کو قبول کرنے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اور پھر وہ کہتا ہے وہ یعلم ما تفعلون، جو تم کرتے ہو مجھے پتہ ہے. اور پھر حکم دیتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سب مومنین سے کہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا ہے وہ توبہ نہیں کرے، جو گناہگار سمجھتا ہے وہ توبہ کرے. تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو، پلٹ آؤ اس کی طرف. إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والوں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے، اور یہ توبہ بھی اجتماعی ہو تاکہ ہم فلاح پائیں. توبہ کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر توبہ کی آیتیں ہی صرف پڑھتا جاؤں، جو تقریباً 100 کچھ سے زیادہ ہیں، تو آج آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہ پہ کبھی عذاب کرنے والا ہی نہیں ہے. لیکن بیلنس کر کے چلنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بیلنس کیا کہ انی انا التواب الرحیم. پھر آگے چل کے کہتا ہے وان عذابی لشدید، نہ تم یہ سمجھ لو کہ بالکل تم کو بس معاف ہی کر دیا، اور نہ یہ سمجھ لو کہ میں تم کو بالکل معاف نہیں کروں گا. دونوں کے درمیان چلانے کی بات کی. توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلے فلسفہ سمجھیے. فلسفہ مینس واٹس دی نیڈ آف توبہ. کہ اللہ توبہ نہ دے، اللہ تعالیٰ توبہ نہ دے بولے نہیں معاف کرتا، کیا ہوگا پتہ ہے؟ معصومین کو جوڑ کے ساری کہاں جائیں گے؟ آپ بول دیجئے، میں وہ نہیں بولتا کیونکہ میں جہنم کی آیتیں بھی نہیں پڑھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آیتیں ڈالی ہیں قرآن میں، اس قرآن مجید کو بیلنس کرنے کے لیے. باقی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر توبہ نہ ہوتی تو اللہ ناکام ہو جاتا، شیطان کامیاب ہو جاتا. کیسے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتجلو فیہ من یسفک الدماء، تو اس کو زمین پہ ڈال رہا ہے جو خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنِّي أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ جس کو تم نے جانا. پھر آگے چل کے ظاہر سورہ غاشیہ، سورہ جاسیہ میں شیطان کا یہی واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تجھے میں مہلت دیتا ہوں، تو نے مہلت مانگی میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں، اور جو تیرے راستے پہ چلے جائیں گے ان کو تیرے ساتھ محشور بھی کروں گا، تیرے ساتھ جہنم میں بھی ڈالوں گا. لیکن اتنا جان لے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. یعنی بندے کے سامنے ایک طاقت شیطانی آ گئی جو اس کو بہکانے کے لیے ہمیشہ رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اصل کیا رکھی ہے، اگر پہلے دوسرے دن کی گفتگو رہے استقبال ماہ رمضان کی، تو اس میں ہم نے کیا دیا، اس میں کیا گفتگو کی کہ بیس لائن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر شخص جنتی بن جائے. کافر ہے کافر، جس کو ہم اس دنیا کا سب سے بدترین کافر کہیں، فرعون کو کہہ دیں آپ، ہمارے زمانے کے بش اور یہ صدام اور انوں کو کہہ دیں، ہٹلر کا نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ اس کی ہسٹری ابھی الٹی سیدھی بنا دی گئی، اس لیے اس پہ گفتگو نہیں کرتے. عام طور پہ پہلے تو چھوٹتے ہم ہٹلر کا نام لیتے تھے جیسے ہٹلر، لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہٹلر اتنا برا تھا یا اس کو اتنا برا پیش کیا گیا. لیکن چلیں ہم اس کی بات نہیں کرتے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو شیطان نے اپنی طاقت کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، قرآن بھیجا، دوسری کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ انسان ہدایت پا جائے اور کمال کی طرف آگے بڑھے. اس کی مثال اس طرح، اصل کیا ہے نماز میں؟ کہ آپ پانی استعمال کریں، وضو کریں اور نماز پڑھیں. اگر پانی نہیں ہو تو تیمم کیا جائے. تو اصل یہ ایوری ہیومن بینگ شوڈ گو ٹو ہیون، قرآن مجید کی روح سے بات کر رہا ہوں. بدبخت ہیں، بیچارے ہیں، واقعا افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو جنتی نہیں بن سک رہے. بعض اسکولز میں پالیسی ہوتی ہے کہ بچے سارے پاس ہوں، اب اس میں بھی اگر کچھ فیل ہو جاتا ہے تو پرنسپل کہتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے، کہ ہماری پالیسی کے مطابق تو سب کو ہمیں پاس کرنا تھا لیکن یہ کچھ فیل ہو گئے، اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خلق کیا کمال کی طرف جانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جب شیطانی طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ تو بہکاتا رہے اور جو تیرے راستے پہ آگے کرے بہکانے میں آگے آگے، لیکن یہ یاد رکھنا میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا اور میں خود توبہ قبول. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر وہ کہتا کہ نہیں جب تک شبیر محسنی کے کان میں تم نہ بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا ہے اس وقت تک معافی نہیں دوں گا. آپ میں سے اکثر کہتے ہیں توبہ کر لی نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے کہ میں اپنی پرائیویٹ بات کو اس کو کیوں بتاؤں، میں اپنا ہی نام لے لیتا ہوں. اور دوسرا کہ اس کو پتہ چل گیا تو آج تو مما میں نہیں ذرا متقی پرہیزگار ظاہری طور پر دکھا رہے داڑھی چاڑی، کل اگر وہ لائن سے پٹا اور دوسرے چکر میں چڑھ گیا تو ہر ایک کا لکھا ہوا ہوگا ہاں یہ فون نمبر ہے، یہ نام ہے، اس لیے گناہ کیا تھا، یہ قرار کیا تھا. نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین دینا شروع کر دے گا، لوگوں کے افتضاح کا باعث بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یقبل التوبہ، وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. اور اسی لیے حرام ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے، گناہ کرنا ویسے بھی حرام ہے لیکن حرام ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد کسی اور کو جا کے بتائے میں نے گناہ کیا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہ پر جب پردہ ڈالتا ہوں تو تم اپنے گناہ کو کیوں کھول کے بتاتے ہو؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا کانسیپٹ ہے کہ گناہ نہیں کرو، لیکن خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اب گناہ کو کسی کو جا کے بیان مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں تمہیں معاف کرنے والا، تو پھر تم دوسروں کے پاس کیوں پھرتے ہو؟ تو گناہ حرام ہو جاتا ہے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہ کی معافی میں دینے والا ہوں، تم میرے پاس پلٹاؤ. اور جب تم میرے پاس پلٹاؤ گے، حدیث میں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے ڈر لگتا ہے حدیث سے کہہ کے کہ ایسا نہ ہو کل کوئی سمجھے کہ چلو اب گناہ کرو معافی ہو جائے، اس لیے کہ شیطان پھر دوسرے طریقے سے آتا ہے تو تم معاف کرنے والا ہے. اب گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، اور دو چار گناہ اور بھی کر لو تو کیا ہوا. پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یا سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جو انسان جس کو انسان سب سے چھوٹا گناہ سمجھے، انسان جس گناہ کو سب سے چھوٹا سمجھے کہ اس کو تو اللہ معاف ہی کر دے گا، ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ اس کے لیے ہو جائے. جب مومن گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرشتے اور مومن کے درمیان میں پردہ ڈال دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ مومنوں کی مثال آسمانوں میں موجود ہے، مومنوں کی شکل کی مثالیں آسمانوں پر موجود ہیں. جب مومن گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ستاریت کی وجہ سے اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے. پوچھا کہ کیوں پردہ ڈال دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرم کرتا ہوں اس بات سے کہ فرشتے یہ دیکھے کہ میرا مومن بندہ گناہ کر رہا ہے. اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو 6 یا 7 گھنٹے الگ الگ اس میں کہ 6 یا 7 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کو کہ تم معافی مانگ لے. دیکھیں یہ کانسیپٹ کہ تم معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں. اس کے لوازمات ہیں، ایٹیکیٹس ہیں جو میں بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ کم از کم ہفتہ 10 دن گفتگو ہونی چاہیے، لیکن سمرا اس طرح کے بلاخر اور ٹاپکس بھی امپورٹنٹ ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی گناہ کرو اور تمہیں خیال آئے توجہ کرو، فوراً تم توبہ کرو. یہ توبہ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان اگر توبہ کا موقع حاصل نہ کر سکے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف چلا جائے گا، اور شیطان کامیاب، اللہ تعالیٰ ناکام ہو جائے گا. اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جہنمی بن سکے. توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا توبہ جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے جو زبان سے ادا کیا جائے. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و توب الیہ، سب سے بڑا جملہ یہی ہے. نماز شب میں بھی الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے. یعنی توبہ جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، توبہ ایک حالت ہے. جیسے ہم پوچھے جانا بخار کیا ہے، کوئی لفظ ہے کہ بخار کہنے، بخار ایک حالت ہے جو انسانی بدن پر عارض ہوتی ہے اور کچھ عرصے تک اس کے بدن پر باقی رہتی ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ توبہ بھی ایک حالت ہے جو انسان پر عارض ہونی چاہیے، یعنی صرف زبان سے کہہ دینا نہیں. اب یہاں سے میں گفتگو کو تھوڑا سا ایک دوسرے ڈائریکشن میں لے جا رہا ہوں. یہ مت سمجھے گا کہ میں دور نکل گیا بغیر توجہ کے، نہیں، میں بس بہت سوچ کے بات کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں دن رات کے لیکچرز کو تیار کر کے ہوں تاکہ پوائنٹس بہت کلیئر ہو جائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والی. پتھر کو اگر آپ پھینکیں تو جس ڈائریکشن میں پھینکا ہے جاتا جائے گا، انلیس اینڈ انٹل دیر از اے ریزسٹنس وچ اسٹاپس اٹ. ٹھیک ہے، اس نیوٹنز لا آف موشن سب نے پڑھے ہوئے، جنرل سائنس پڑھی ہوئی. اگر ایک ٹرین آپ نے اسٹارٹ کر دی تو جب تک بریک نہیں لگائیں گے وہ ٹرین خود اندر سے رک نہیں سکتی مگر ایک اس کا فیول ختم ہو جائے. اسپیس شپ بھیجتے ہیں تو اسپیس شپ بھی جاتی رہتی ہے مگر یہ کہ باہر سے اس کو کوئی کنٹرول کر سکے. تو جو مٹیریل چیزیں ہیں وہ اگر ان کے اندر موومنٹ شروع ہو جائے تو ان موومنٹس کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا. اندر سے کوئی موومنٹ نہیں روکی جا سکتی، باہر سے اس کو روکنا پڑے گا. ایک گاڑی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر بالکل ڈھلان ہو اور اس کی بریک فیل ہو جائے اور یہ گاڑی جا رہی ہے، تو اب یہ گاڑی اندر سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتی کہ میں تو اب گروں گی اور وہاں چلے جاؤں گی تباہ ہو جاؤں گی. نہیں، اب یہ گاڑی روکنے کے لیے باہر سے ہی کوئی فورس لگانی پڑے گی، چاہے وہ گڑے میں گر جائے، چاہے کسی پتھر سے ٹکرا جائے، چٹان سے ٹکرا جائے، تب رکے گی ورنہ نہیں رکے. حیوان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جاتے 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 اچانک فیصلہ کرے کہ میں یہاں رک جاؤں گا اور اپنے ڈائریکشن چینج کر لوں گا. انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہوئی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور وہ طاقت انسان کے اندر کبھی انسان کو جانے دیتی ہے، جانے دیتی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، اور کبھی روک لیتی ہے، روک لیتی ہے، روک لیتی ہے. اور اپنے آپ کو خود فیل کیجئے، میں اپنے الفاظ بہت آسان بیان کر رہا ہوں. کبھی ایک چیز آپ کو پسند آئی، آپ کو کرتے جا رہے کرتے جیسے اپنے بچوں کا دیکھیے، اگر انہیں کوئی ویڈیو گیم پسند آ گئی تو کھیلتے جا رہے ہیں کھیلتے جا رہے ہیں کھیلتے جا رہے ہیں، جب ایک دم تھک گئے، ایک دم حالت خراب ہو گئی، تب خیال ہے اوہ کل تو اسکول بھی جانا ہے اور ہوم ورک بھی نہیں ہوا. اب اندر سے کیا شروع ہوا؟ موومنٹ شروع ہوئی. یہ جو ہوا یہ غلط ہوا، ٹائم نکل گیا اور اب ہمیں آ کے اس کو صحیح کرنا ہے، ریوائز کرنا. انسان کے اندر ایک طاقت موجود ہے جو انسان کے اپنے خلاف ریولوشن کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر سے کہتا ہوں، انسان کے اپنے اندر ایک طاقت موجود ہے جو انسان کے اپنے اندر اس کے خلاف ریولوشن کرنے پر اس کو مجبور کرتی ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم مارا، بڑے خوش، ہم نے دنیا کا پہلا ایٹم بم مارا، وہ جو خود پائلٹ صاحب تھے، 1,00,000 کے قریب آدمیوں کو ہم نے ویسے ہی مار ڈالا، اتنا بڑا کام کر لیا، آئے ہار پہنائے گئے، سب کیا گیا. ہسٹری میں تھوڑا سا پڑھیے گا آپ کو پتا چلے. یہ شخص کچھ عرصے تک تو پبلک میں واہ واہ اور آہا اور شاباش اور سب تحفے اور ٹرافیز اور میڈلز اور سب لیتا رہا، لیکن ایک وقت جب وہ اکیلا بیٹھا اور اس کے سامنے اخبار پڑا تھا، وہ والا جس میں اس کی ہیڈنگ لگی تھی، تو ابھی تک وہ اخبار کو اس طرح سے پڑھتا تھا کہ میں نے 1,00,000 لوگوں کو مار دیا. لیکن ایک دن جب اکیلا بیٹھا اس نے کہا، ہاں میں نے 1,00,000 لوگوں کو مار دیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ غور کر رہے ہیں میرے پاس کے جملہ وہی، پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے 1,00,000 لوگوں کو مارا اور مجھے یہ میڈل ملے، مجھے یہ میڈل ملے، ورلڈ ریکارڈ اور یہ اور وہ. اور ایک دن جب خود اکیلا بیٹھا تھا، اس نے اخبار دیکھا، وہ جیسے تھا نا کسی سائنٹسٹ کر کے، اس نے دیکھا گاڈ از نو ویئر. تو بالکل جب وہ مرنے کے نزدیک تھا تو ایک بچہ اندر آیا، انہوں نے کہا اپنے فادر کے ساتھ، یہ سائنٹسٹ بیچارہ اپنا بستر مرگ پہ پڑا تھا، اور نے کہا ڈیڈی کتنا اچھا جملہ لکھا ہے، گاڈ از ناؤ ہیئر. جملہ تو وہی لکھا ہوا ہے، گاڈ از نو ویئر، گاڈ از ناؤ ہیئر. تو یہ جس نے ایٹم بم مارا ہیروشیما ناگاساکی پر، اس نے جب وہ ہیڈ لائنز پڑھی کہ میں نے 1,00,000، فخر سے رکھا تھا نا سامنے، جب وہ اکیلا بیٹھا اس نے سوچا, جب اس کے اطراف کی شور شرابے کی آوازیں ختم ہوئیں اور واہ واہ آ ختم ہوا, دیکھا میں نے 100,000 لوگوں کو مار دیا. ایک آدمی مرتا ہے تو کتنا تڑپتا ہے, 100,000 مرے ہوں گے تو کتنا تڑپے ہوں گے. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اپنے اندر سے اتنا پریشان ہوا, اتنا ملامت ہونے لگا, جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں, کہ وہ نفس لوامہ اتنا کرٹیسائز کرتا ہے انسان کو, اتنا کرٹیسائز کرتا ہے کہ انسان اس نفس لوامہ کی مار سے بچنے کے لیے پھر دوسرے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی شراب پینا شروع کر دیتا ہے, کبھی نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی لوگوں میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے, اتنا مصروف رہتا ہے کہ جب بالکل تھک جاتا ہے تو گھر پہ جا کے بغیر سوچے سمجھے سو جاتا ہے کہ وہ خیالات میرے دماغ میں نہ آئیں. یہ انسان کے اندر جو موجود چیز ہے نا, یہ انسان کو کبھی اپنے خلاف قیام کراتی, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو غلطی کی ہوتی ہے اس پر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب اس کا ازالہ کیسے کروں. آپ نے سوچا, سمجھا میں نے کیا کہا, کہ انسان کے اندر کا انسان اسے آواز دیتا ہے کہ یہ جب اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, گڈ اچھا ہے, اور مومن کے یہ سرور ہے. حدیث میں افطار کے وقت مومن کے لیے سرور ہے. کیا سرور ہے؟ یہ سرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اب روزہ کھول رہا ہے. پہلے روزہ بند کرنے کا حکم تھا, اطاعت تھی, اب روزہ کھولنے کا حکم ہے, یہ اطاعت تھی. اسی طرح سے جب انسان ایسا کام کرتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے, تو اب اسے احساس ندامت ہوتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے جوانی میں احساس نہ ہو, تھوڑا سا اوپر آ کے, اس وقت احساس نہ ہو, تھوڑا سا اوپر آ کے, کسی نہ کسی اسٹیج پر پہنچ کر احساس ندامت ہوتا ہے. یہ احساس ندامت جو ہے اس کا نام ہے توبہ, کہ انسان اپنے اندر اپنے خلاف ایک ریولوشن کرے اور اس ریولوشن کے ذریعے احساس کرے کہ میں نے ایسی ہستی کی بات نہیں مانی ہے, ایسی ہستی کی نافرمانی کی ہے کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی اور مجھے نہیں ملی ہے. اب یہ اندر سے احساس ڈیولپ کرتا ہے, لیکن کبھی کبھار اسی کے مقابلے میں انسان برے کام کرتا ہے, گندے کام کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, احساس ہی نہیں کرتا ہے. تو کیا اس کے اندر یہ احساس مر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ نفس لوامہ, وہ ضمیر ہر انسان کے اندر ہے, لیکن بعض انسان کا دل, جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا دل یا انسان کا نفس ایک بالکل سفید کپڑے کی طرح ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس پہ آتا ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا دھبا آتا ہے, توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے, تو میں نے جس طرح سے کلرز کیا تھا کہ استدراج کی حالت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آہستہ آہستہ اسے اپنے سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھار یہ کپڑا اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا گناہ نہیں کر رہا ہے. تو کیا اس کے ضمیر کی آواز ختم ہو جاتی ہے؟ مثلا صدام نے اپنے کرد علاقوں پر جو کیمیکل بمب مارے تھے, ایک ٹائم میں 5,000 لوگ جو دسترخوان پہ بیٹھے تھے وہیں مرے, جو کام کر رہے تھے وہیں مرے, اور باقاعدہ ہم نے وہ فوٹوگراف دیکھے, آپ نے بھی دیکھا. تو کیا اس کا احساس نہیں تھا, یا کیمیکل علی کا احساس نہیں تھا کہ میں اتنا کام, اتنا برا کام کر رہا ہوں؟ نہیں, ہوتا یہ ہے. اس کی مثال اس طرح سے کہ ابھی اگر یہاں پر پنکھے چلانا شروع کر دیں ہم, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی آوازیں پنکھوں کی آواز میں کیا ہوں گی, گم ہو جائیں گی. اس کی اور بڑی مثالیں, رات کی تاریکی میں جب کوئی آواز نہیں آ رہی, اگر میں یہ انگوٹھی گراؤں تو کتنی آواز آئے گی, یہ دیکھیں آئی نا آواز. لیکن اگر دن 12 بجے بندر روڈ پہ کی آواز, ساؤنڈ نوائز پولوشن جو ہے وہ ٹاپ لیول پر ہو, اور وہاں پر میں یہ انگوٹھی گراؤں تو اس کی آواز آواز اس کی ہے، لیکن دوسری آوازیں اور دوسری چیزیں اتنی ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ آواز کان میں نہیں آتی. جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں اور گناہ میں پھنس جاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس آواز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اسے کہ یا تو بڑی پوسٹ پر ہیں، حکومت کی کوئی جگہ ملی ہوئی ہے، یا پیسہ خوب ہے، یا عزت ہے، یا شہرت ہے، یا لوگ اس کی تقریریں سنتے ہیں، معاوضہ سنتے ہیں، اس کو خیال ہی رہتا ہے وہ اتنا برے کام کر رہا ہے. ایک وقت وہ جب بالکل اکیلا ہوتا ہے، جب اس کے اطراف میں کوئی کچھ آوازیں نہیں ہوتی ہیں، ایک اندر سے آواز آنا شروع ہوتی ہے، اے شخص تو نے کیا کر دیا. یا بعض مرتبہ اس کے اطراف والے اس کو توجہ دلاتے ہیں، جیسے اگر ہم میں جرات ہو، ہمت ہو اور کرنی بھی چاہیے. میں نے پرسن مشرف کو تو جناب مالک امام علیہ السلام کا وہ خط جو انہوں نے جناب مالک ایسر کے نام لکھا تھا وہ تو بھیج دیا تھا. اب کوشش کروں گا اس کے نام بھی آپ بھی ایک ایک فوٹو کاپی کیجیے. 1000 کاپیز اگر ہمارے جو ملک کے صدر ہیں ان کے پہنچ جائے گی، شاید ایک مطلب وہ پڑھ لیں کہ دیکھو مالک ایشور کو امام علی نے کس طرح سے بتایا تھا. ہو سکتا ہے اندر سے آواز نکلے، انسان اپنے اندر اپنے خلاف بغاوت کرے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لے. اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو جو گناہگار انسان ہے اس کے اندر آواز بہت کم ہوتی ہے، مگر یہ کہ کوئی کلک کر جائے، کوئی دوست اس کا ایسا ہو، کوئی اس کو واعظ کرنے والا ایسا ہو. اسی لیے کہا کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پہ رہنے کی نصیحت کرو، صبر کی نصیحت کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. کہ اگر کوئی گناہ کے اندر دھستا جا رہا ہے تم اس کو پرواہ مت کرو کہ وہ تمہاری بات کو برا مانے گا نہیں، اچھی طرح اس کو بولو. اب یہاں پر جب یہ گناہ میں پھنس رہا ہے، اگر اس کو کوئی یاد دلا دے اور ذرا سا بھی اس کے اندر احساس ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ جو احساس آ گیا یہ توبہ کا پہلا قدم ہو گیا کہ میں ندامت کا شکار ہو گیا ہوں. واقعہ مشہور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور اتفاق سے وہ کنیز باہر آتی ہے، تھوڑا شارٹ کر کے تاکہ گفتگو کو پورا کر سکوں. کنیز باہر آتی ہے اور اندر سے رقص و موسیقی کی آواز برپا ہے. کتنی آواز ہوگی کہ امام باہر سے آواز سن رہے ہیں. یہ سب ہم گناہگاروں کے لیے کہ واپس آنا چاہو تو آج کی رات بھی دور ہے، یہاں سے نکلنے سے پہلے سب صاف ہو سکتا ہے. لیکن اپنے خلاف انقلاب برپا کرنا ہوگا، اس کی جرت چاہیے ہوگی اور اس پر ثابت قدم رہنا. امام علیہ السلام نے پوچھا اس گھر میں رہنے والا غلام ہے آزاد؟ ہم تو جانتے ہیں، سوال کیا کرنا، کل ہی اس کو کیا پتا پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے اور جواب کیا دینا چاہیے. اسے کہ میں اس گھر میں رہنے والا، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، تو آزاد ہے. تبھی یہ حال ہے، تبھی یہ حال ہے. خیر گفتگو میں دیر ہوئی اور یہ واپس گئی. اس کو یہ کنیز اتنی پسند تھی کہ اتنی دیر دے جو تاخیر ہوئی تو مجھے تو اتنی دیر کہاں رہ گئی، لیکن کتنے 2 جملے ہوئے 3 جملے ہوئے. عام حالت میں اگر انسان مثلا وہ شاید نشے کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ قطر نشے کی حالت میں نہیں تھا، ورنہ تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا، وہ جا رہے تھے، میں باہر چیزیں پھینکنے کوڑا پھینکنے گئی تو وہ صاف تھے، جا رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے بلا کے پوچھا کہ اس گھر کا جو رہنے والا ہے وہ غلام ہے آزاد ہے. تو اس نے کہا وہ کیوں پوچھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم کیوں پوچھا. تو پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا وہ تو آزاد ہے، وہ تو ہم سب کا مالک ہے. تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا تبھی یہ حال ہے. اب دیکھیں کلک کرنے کی جگہ تھی، اس رقص و موسیقی اور گناہ کے عالم میں اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں غلام ہوں یا آزاد ہوں، میں بندہ ہوں یا آزاد ہوں. اس نے سوچا میں آزاد تو نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں جو گناہ میں پڑ گیا بغیر جوتے پہنے. اس کا نام مشہور ہو گیا بشرے حافی، بغیر جوتے پہنے وہیں سے نکلا باہر اور دوڑتا دوڑتا سمجھ گیا کہ یہ امام علیہ السلام، یہ امام کے کوئی صحابی میں سے. دوڑتے دوڑتے پہنچا، دیکھا امام علیہ السلام بہت دور تشریف لے جا چکے. کہا امام میں بندہ ہوں اللہ کا، میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے اور اس کے بعد گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد ہمیشہ وہ ننگے پیر گھومتا تھا. تو کسی نے پوچھے تو ننگے پیر کیوں؟ تو میں چاہتا ہوں اس لمحے کی شیرینی اور لذت کو ہمیشہ محسوس کروں کہ جب امام نے مجھے گناہ کے کنویں سے نکال کر اللہ کی بندگی کے کنویں کی طرف پھینک دیا. ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے. رسول اکرم فرماتے ہیں لیس شیء احب الی من مومن تائب او مومنۃ تائبۃ، جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کون ہے؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، وہ مومن اور وہ مومنہ جو توبہ کرتے ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے اندر کا انقلاب برپا کرنا، اپنے اندر ایک ایسی حالت پیدا کرنا کہ جس کے بعد انسان گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور اس کا پہلا قدم معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، گناہ کے بعد پہلا قدم توبہ کا یہ ہے کہ تم احساس کرو کہ تم نے کس کی نافرمانی کی۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کی روح اتنی صاف ہے کہ وہ اگر ذرہ برابر بھی غلط خیال کرتا ہے تو اس کو احساس زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ اور ایک شخص ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کے کام کر لیتا ہے، پھر بھی سوچتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہر ایک کے لیے تھریش ہولڈ لیول الگ الگ ہے۔ اس بشر حافی کے لیے تھریش ہولڈ لیول اتنا ضروری تھا کہ امام علیہ السلام آ کے اس کی آنکھ کھولے تاکہ اس کو احساس ہو جائے۔ رسول اکرم کا زمانہ، ایک شخص دروازے پہ آیا اور رسول اکرم کے صحابی نے آ کے رسول اکرم کو، رسول اکرم کیا ڈیوٹی لگتی تھی اساتی کے، ایک صحابی ہمیشہ رہتے تھے کہ اگر کوئی دروازے پہ آیا ہے تو اسے پوچھا جائے کیا کام ہے، کس طرح سے آگے بڑھا تھا۔ صحابی رسول اکرم کے موجود تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان آیا ہے، عجیب حالت ہے، اگر کسی ماں کا بچہ مر جائے یا اس کو اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے تو وہ شاید اتنا نہیں روئے گی جتنا یہ رو رہا ہے۔ رسول اکرم نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ بلاؤ اس کو۔ بلایا، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ رسول اکرم نے پوچھا کیا ہوا تم کو، کیوں اتنا روئے جا رہے ہو، کیوں اتنا سر پیٹ رہے ہو؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ تو رسول اکرم نے کہا تم نے شرک کر لیا؟ میں نے شرک نہیں کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ کہا تم نے کفر کیا ہے؟ کہا کفر نہیں کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ پوچھتے آخر میں رسول اکرم نے کہا آخر تم نے گناہ کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہے تھے؟ کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ اے رسول، تیرے پاس اگر لوگ معافی کے لیے آئیں تو ان کے گناہ کو ان کے لیے توبہ کر لے، اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ جیسے کہ بندہ ہے نا، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، کون سا بندہ جو کہے گا مجھے غلطی نہیں ہوتی۔ کہ روتے 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 اس نے کہا اے رسول اللہ، میں کفن چور ہوں، کچھ عرصے سے کفن چوری کیا کرتا تھا اور اس سے اپنا گزارا کرتا تھا، زمانے میں کفن بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، میں گزارا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک جوان لڑکی کو دفنایا گیا اور میں نے رات کو اس کی قبر کھولی، اور قبر کھولنے کے بعد نعوذ باللہ میں نے کفن چوری کیا، اور کفن چوری کرنے کے بعد بس ایک ایسی حالت میرے پر پیش آئی کہ میں نے وہ فعل انجام دے دیا جو ذلیل و پست ترین انسان بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اور جیسے میں نے وہ فعل انجام دیا، مجھے آواز آئی کہ شخص تو نے مجھے برہانہ کیا، وہ بھی ٹھیک تھا، اے شخص اب تو نے مجھے ایک ایسی حالت میں ڈال دیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے جاؤں گی۔ اگرچہ کہ اس کا خاتون کا کوئی قصور نہیں، لیکن آواز ہے غیب سے، رسول اکرم کے زمانے کا واقعہ۔ اے شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا، اس کے بعد سے بس میں سمجھا کہ اب آسمان مجھے جلا ڈالے گی یا زمین مجھے پھاڑ کے کھا جائے گی، اور نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، میری توبہ کا کیا ہوگا، میں اب اگر اس حالت میں مر گیا تو میں کسی طرح سے معافی کا مستحق نہیں۔ رسول اکرم نے اپنا منہ موڑ لیا اور کہا کہ تو جانو، تیرا اللہ جانے۔ یہ شخص اب اور پریشان ہو گیا کہ رسول اللہ کے پاس آیا تھا اس امید سے کہ مجھے معافی مل جائے گی، اب رسول نے بھی مجھے نا امید کر دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ تاریخ لکھتی ہے بحر الانوار میں بھی، ظاہراً الکافی میں بھی ہے، کہ یہ شخص مدینہ کے اطراف کی پہاڑیوں میں اپنے ہاتھ گلے سے باندھ کے اور روتا دھوتا استغفار کرتا 40 دن تک، ایک عجیب اس کا حال ہو گیا، اور اتنی اس نے توبہ کی تھی، اتنی اس نے توبہ کی تھی کہ اس حدیث کے نقل کرنے والے نے کہا ہے کہ جنگل کے جو وحشی جانور تھے وہ بھی اس کے اطراف میں آ کے دیکھتے تھے یہ کر کیا رہا ہے، یہ نہ سمجھے وحشی جانور سمجھتے نہیں، یہ جانور حیوان کوئی سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت سلیمان کے واقعے میں نہیں ہے کہ علمناہ منطق الطیر، ہم نے اس کو پرندوں کی گفتگو سمجھنے کی طاقت دے دی، یہ حیوان بھی اپنی طرف سے گفتگو کر۔ کہ اتنی اس کی حالت عجیب ہوئی اور اتنا یہ 40 دن میں نہ کھانا نہ پینا، بس کبھی سجدہ کبھی نماز کبھی رکوع، اور پھر گلے میں ہاتھ باندھ کے پالنے والے تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی کہ رسول میرے یہ بندے جب میرے گناہگار بندے جب تیرے پاس توبہ کے لیے آئیں تو تم ان سے کہہ دینا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. جب یہ گئے ہیں اصحاب سب مل کے، بڑی خوشخبری دی رسول اکرم کے پاس، جب گئے تو ڈھونڈا ڈھونڈا پتہ چلا فلاں پہاڑ کے کہیں کسی کونے پر ہے، جب پہنچے تو دیکھا گلے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ظاہراً 40 دن سے باندھے تھے یا نماز پڑھتا تھا کھولتا تھا نہیں معلوم، صرف اتنا پتا کہ گلا سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، سر پہ مٹی، بدن پہ مٹی، پیلا پڑا ہوا انسان، وہ شخص جو اتنا ہٹا کٹا تھا بالکل لاغر ہو گیا. رسول اکرم اس کے پاس گئے، اس کو گلے لگایا اور اس کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. اب دیکھیں کتنا بڑا گناہ تھا، کتنا بڑا گناہ تھا کہ انسان احساس کرتا تھا کہ اب میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ کہہ کے بھیجا کہ رسول اس نے اتنی توبہ کی ہے، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، توبہ کرو توبہ نصوح. بہت سوال کیے گئے توبہ نصوح کیا ہے، توبہ نصوح کیا ہے، توبہ نصوح کیا ہے، تو کہا توبہ نصوح وہ سچے دل سے توبہ ہے جو انسان انجام دیتا ہے، کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو، اظہار ندامت کرے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ توبہ کا کیا ہے، ہم نے کہا ایٹیکیٹس آف توبہ. توبہ یہ نہیں ہے دعائے کمیل پڑھ لی، عربی میں فارسی میں ترجمہ پڑھ لی اور ہو گیا. توبہ یہ کہ انسان کے اندر کی حالت اتنی بدل جائے، اور کسی دن بیٹھ کے لسٹ لکھے پالنے والے میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. ہمارے توبہ ایک فارمیلٹی ہو گئی ہے کہ ہم دعا افتتاح پڑھ لیتے ہیں توبہ ہو گئی، دعا ممدہ سے مالی پڑھ لیتا ہوں توبہ ہو گئی، شب قدر میں بھی کہ یا اللہ کر لیا توبہ ہو گئی. نہیں، معصوم فرماتے ہیں توبہ ایک حالت ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے اندر ایک ایسا چینج محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اب میں اپنے زندگی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے سب سے پہلے ندامت، دوسرا خلوص سچے دل سے. معصوم فرماتے ہیں کہ توبہ کرے اور پھر گناہ کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ اگر معصوم سے پوچھا کہ اگر کسی نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ معصوم نے فرمایا ہاں، اگر اس کا پھر اس گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ نہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا باقی شرائط اگر، لیکن اگر اس کا دل میں ارادہ ہے کہ پھر سے کر لیں گے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو یہ اب توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے. تو معصوم اسی طرح سے فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اگر تم توبہ کرو گے تو توبہ کی شرطوں میں سے یہ کہ واپس اس گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ مت کرو. ان قول ہمارے یہاں علم دین میں ہوتا ہے، جب کوئی بات کہتے ہیں پھر کراس کوشچن کرتے ہیں، توبہ کر کے گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن ہو گیا پھر سے گناہ، اب معافی ہوگی، پھر وہی شرط آ جاتی ہے کہ آیا تم توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ اگر نہیں رکھتے ہو تو معافی ہو جائے گی، رکھتے ہو تو معافی نہیں ہو جائے گی. اسی لیے امیر مومن السلام نے بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ توبہ زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ علیین کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم احساس شرمندگی تو کرو اپنے رب کے سامنے کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی کر لی ہے کہ جس نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے اسی کی چیز سے تم نے اس کے خلاف نافرمانی کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت. توبہ کی شرط یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ جہالتن انجام پا گیا ہو، اسے معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، یا وہ چاہتا نہ ہو کہ وہ انجام دے اور اتفاقاً وہ کام اس سے ہو جائے، لیکن اگر کوئی سینہ ٹھوک کے کہے میں تو یہ گناہ کروں گا اور اللہ تو معاف کرنے والا معاف کر دے گا، یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ بسو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. ایک تو یہ کہ جہالت کے ساتھ ہو گیا ہو, اور دوسری شرط یہ کہ جیسی اس کو احساس ہو فوراً توبہ کر لیے, نہیں میں معافی مانگ لوں گا, ابھی حج پہ جاؤں گا معافی مانگ لوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص, بدبخت ہے وہ شخص, الشقی من حرم غفران اللہ فی ہذا الشهر, یعنی وہ چیز جو اتنی آسانی سے تم کو مل سکتی ہے تم اس مہینے میں نہیں لے سکتے ہو, تو تم پھر شقی ترین انسان ہو. کیسے؟ ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی لاکھوں گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. کہ تم سچے دل سے اتنا نہیں کہہ سکتے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دے, اگر سچے دل سے کہہ سکتے ہو تو افطار کے وقت جہاں لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں ہمیں بھی آزاد کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم سے دشمنی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ عید کی رات یعنی ماہ رمضان کے آخری روزے کے افطار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے پورے مہینے میں لوگوں کو آزاد کر چکا ہوتا ہے اتنی پوری تعداد کے ایکول اس ایک رات کو آزاد کرتا ہے. کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے جبارت سما کی مخالفت, ٹھیک ہے دعا وہ حمد سمالی میں آتا ہے ان الذی عصی تو جبارت سما, یہ معصومین کے وہ مرحلے ہیں جس کو ہم احساس نہیں کر سکتے, میں وہ ہوں کہ جس نے جبارت سنا کی جبارت سما کی معصیت کی ہے, میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے رب کی حیا نہیں کی اور اس کے سامنے گناہ کر لیا ہے, میں وہ ہوں کہ جس نے اس رب کی معصیت کی کہ جس نے اس کو سب کچھ عطا کیا ہے, میں وہ ہوں کہ جب چھوٹا تھا تو اس کی میرے رب نے تربیت کی اب بڑا ہو گیا تو اس کے سامنے گناہ کرتا ہوں. انشاءاللہ شب قدر کے اعمال میں دعا ابو حمزہ سمالی کو ہم دو یا تین حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے, جن کی ہمت ہو ذرا ہمت کر کے آئیں تاکہ اعمال قرآن کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں احساس جگائیں. یہ جو احساس اگر ہمارے اندر وہ ہو گیا ہے, ہم دو طرح کے احساسات میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, پھر میں جلدی سے امین ان کے وہ چھ اسٹیپس بتا دوں گا آپ کو. ہم دو طرح کے احساسات, یا تو پرواہ نہیں ہو جاتا ہے گناہ اللہ تو معاف کرے گا, یا یہ کہ اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت میں اگر ہم خدا نہ خاصا اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے میری رحمت وسیع ہے, ان رحمتی وسیع, اور میری رحمت بہت وسیع ہے, میری رحمت سے تم کیسے نا امید ہو جاتے. یاد ہے میرے واقعہ بتایا تھا کہ جے قیامت حساب کتاب سب ہو جائے گا اور شیطان کو اب جہنم کی طرف آخری بھیجا جائے گا, تو شیطان مڑ کے دیکھ رہا ہوگا, پوچھا جائے گا شیطان تو کیا دیکھ رہا ہے, تو کہے گا پالنے والے مجھے پتا ہے تیری رحمت اتنی وسیع ہے, شاید میرے لیے بھی تیری رحمت شامل ہو جائے. یعنی جس نے سب کو بہکا کے جہنم کیا, جن کو بھی بہکا کے جہنم کیا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو توبہ فوراً کرو. قرآن مجید کی آیت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ غلطی سے ہو گئے, کسی نے معصوم سے پوچھا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ غلطی سے نہیں کرتا, معصوم فرماتے ہیں نہیں, وہ جو جان بوجھ کے بھی کر رہا ہے وہ اصل میں غلطی سے کر رہا ہوتا ہے, اگر اس وقت اس کو احساس دلا دیا جائے کہ کس کے مقابلے میں گناہ کر رہا ہے تو کبھی بھی وہ گناہ اپنے دل سے پوچھے ایسا ہی ہے یا نہیں. ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے گناہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایک حدیث ہے, اس حدیث کو کہتے ہوئے گھبراتا بہت ہوں لیکن بیان کر دوں, جب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر مومنین توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر استغفار کریں گے, اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر مومن السلام کا وہ مشہور قول کہ جب انہوں نے کسی کو سنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہوئے تو امیر السلام نے اس کو ڈانٹ دیا, یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیا کوئی زبان سے بولنے والی چیز ہے؟ کہا یہ توبہ اور استغفار اور انابہ علیین کے درجات میں سے ہیں اور اس کے چھ مرحلے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, ان مرحلوں کو سن کے نا امید ہونا گناہ اور کفر ہے, یہ وہ ٹاپ کے لیولز ہیں اور یہ وہ ٹاپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے کیسے گناہ کرنے والے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اسی دعا زمالی میں پالنے والے, اگر تو معاف کر دے گا تو تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر چکا, میں تیرے سامنے کی حیثیت رکھتا ہوں, لیکن اگر تو نے عذاب کر دیا تو پالنے والے میں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں پر امین السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کے چھ مرحلے ہیں. اولہا الندم علی ما مضا, پہلا مرحلہ ہے کہ انسان احساس شرمندگی کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا, کہ وہ ارادہ کرے کہ واپس اس کی طرف نہیں پلٹے گا. اور ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم, توبہ دو طرح کے گناہوں سے متعلق ہے، ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے، ایک گناہ جو انسانوں کا ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق کا حق کھایا اور گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اس مخلوق کا حق ادا نہیں ہوگا، جب تک وہ مخلوق معاف نہیں کرے گی، میں معاف نہیں کرنے والا۔ غیبت کر لیے، معافی مانگیں، تہمت لگا لیے، معافی مانگ لیں۔ ایک چھوٹا سا گناہ ایک انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، میں بہت شرمندگی کے ساتھ اس وقت کہتا ہوں کہ کسی عالم کے بارے میں ایک بات مشہور کر دیں، حقیقت ہو تو یہ غیبت ہے، حقیقت نہ ہو تو یہ تہمت ہے۔ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ اگر وہ معاشرے میں کسی طرح سے اثر انداز ہو سکتا تھا، اب وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ حجت رحمۃ اللہ علیہ، اگر قم جائیں تو حرم کے پاس ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حجت ہے، جس میں ہم پاکستانیوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ آیت اللہ حجت کے پاس ایک شخص آیا اور ایک طالب علم آیا، معاف کیجیے، اور آگے کہنے لگا، آیت اللہ میں نے آپ کی غیبت کی، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ آیت اللہ نے اس کو بلایا کہ دیکھو، میں جو ہوں دو ہوں، ایک نہیں ہوں۔ ایک یہ حجت جو امام ابا غبا بغیر کا ایک آدمی ہے، جو تمہاری طرح ایک مٹی کا پتلا ہے، اگر اس کی غیبت کی ہے تو ظاہر ہے وہ تو کچھ چیز ہی نہیں جو معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن ایک وہ حجت جو آیت اللہ ہے، جو امام زمانہ کی نیابت کا ایک طرح سے دعویٰ کرتا ہے، تو وہ شخصیت میری نہیں ہے، وہ شخصیت امام زمانہ کی امانت ہے، اس کی معافی دینے کا میں حقدار نہیں، اس کی معافی تم امام زمانہ سے جا کے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شخصیت امام زمانہ سے منسوب، غیبت کے زمانے میں دین کا دفاع کون کرے گا؟ آپ بھی دفاع کریں، علماء بھی کریں، علماء اصل ستون ہیں۔ اگر علماء کے بارے میں ہی ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دین کے ستون ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا علماء معصوم نہیں ہیں، علماء معصوم ہیں، علماء بھی گناہ گار ہیں۔ یہ اس کو سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں علماء گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، بالکل گناہ کرتے ہیں اور اللہ ان کو بھی معاف کرے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان کے گناہوں کو اتنا اچھا جائے کہ ان کی شخصیت خراب ہو جائے۔ خلاصہ چاہے عالم ہو چاہے عام مومن ہو، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیسرا یہ کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو ان کا حق واپس کر دے، اور چوتھا یہ انتامدہ الکل فریضۃ علیک ضیعتھا، جتنے فرائض جتنے واجبات اس گناہ کی وجہ سے تو نے چھوڑ دی۔ انسان گناہ کرتا ہے، واجبات کا دل نہیں کرتا۔ ٹیسٹ گناہ بیماری ہے، جیسے میں نے بتایا کہ انسان بدنی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے، اچھا سے اچھا کھانا رکھے اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے جب انسان بیمار گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کی لذت نہیں آتی، عبادت کا مزہ نہیں آتا، عبادت کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اب جب تم احساس کر رہے ہو، شرمندگی کر رہے ہو، ندامت کر رہے ہو، تو جتنے واجبات کو تم نے ترک کیا ہے ان کو تم پھر سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگلا جملہ، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاعزان حتى تلصق الجلد بالعظم، اور یہ کہ تم نے گناہ کی حالت میں اپنے بدن پہ جتنا گوشت چڑھایا ہے، جتنا تمہارا بدن گناہوں کے انجام دینے کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہے، اس کو تم پگھلاؤ اور ایسا کر دو کہ جتنا تمہارے اندر گناہ کے زمانے میں مواد اور مادہ آیا تھا، اتنا ختم ہو جائے کہ تمہاری جلد جو ہے تمہاری ہڈیوں سے جا کے مل جائے۔ ظاہر ہے یہ وہ لیول ہیں جو بہت اونچے درجے کے لیول ہیں، جس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور معلوم فرماتے ہیں کہ اب تم پاک اور حلال روزی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کی بھی ہماری گفتگو پرسوں آئے گی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، پہلے یا پرسوں سے مجھے یاد نہیں، کہ حرام روزی کا، حرام کھانے کا اثر کتنا زیادہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اب تم اتنے اپنے غذا میں احتیاط کرو کہ جو تم نے گناہ کے زمانے میں اپنے بدن پہ چڑھایا تھا اس کو پانی کر دو۔ اور چھٹا فرماتے ہیں کہ تم نے جو گناہ کی لذت لی تھی، اب عبادتیں کر کے، سختیاں اپنے آپ پر کر کے، اپنے بدن کو ابھی سے ہی اس کی تکلیف کا مزہ چکھا دو۔ گناہ کی لذت، اب عبادتیں کرو، اور اتنی زیادہ اور اتنی سخت عبادتیں کرو کہ تم اپنے آپ کو عبادتوں کی تکلیفوں سے توبہ کی طرف لے جاؤ۔ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، مراحل وہ ہیں جو بہت اونچے درجے کے توبہ کے مراحل ہیں، لیکن ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جس میں انسان اگر صرف اتنا احساس کر لے کہ اس نے گناہ کیا. مشہور واقعہ ہے بصرہ کی گندے کردار کی خاتون تھی, اس کا نام تھا شعوانہ. عجیب واقعہ ہے. اس شعوانہ کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تعجب ہوتا ہے. یہ بہت گناہگار عورت تھی اور لیڈر تھی گناہ کرنے والوں کی, پورا اس کا ڈین چلتا تھا. اتفاق سے کہیں سے گزری تو ایک تاریخ مقام تھا اور واعظ کرنے والا واعظ کر رہا تھا, اور واعظ کرنے والا اس موقع پر پہنچا کہ لوگوں تم توبہ کیوں نہیں کرتے ہو, اللہ تو معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تو غفار الذنوب ہے, ستار العیوب ہے. لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یہ تذکر دیتا جا رہا تھا. شعوانہ کھڑی ہوئی سننے لگی, ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا, اس نے کہا اے واعظ یہ بتا کہ کسی کا گناہ بہت بڑا تو بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس نے اندھیرا تھا سمجھا نہیں کون ہے, کہا اگر کسی کا گناہ شعوانہ جیسی عورت کے بھی جتنا گناہ ہو تو اللہ بہت عظیم ہے, اللہ کی رحمت پوری کائنات پر وسعت رکھتی ہے, اس کے گناہ معاف کر دے گا. شعوانہ نے بس یہ سنا اور یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکیں. انسان نا امید ہو جائے تو پھر گناہ کی طرف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر واپس آنے کے راستے نہیں رہتے. یہ شعوانہ کا واقعہ بتاتا ہے. شعوانہ نے اس کے بعد توبہ کی, استغفار کی, اور تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کے بعد اتنا عبادت میں مشغول ہو گئی کہ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورت وہ عورت نہیں رہی ہے جو اس زمانے میں رہی. اور ظاہراً وہ واعظ نام نہیں آیا تاریخ میں, واعظ کون تھے یا کیا تھے, کیا امام تھے یا غیر امام کا زمانہ تھا. وہ واعظ جب ایک ایسی حالت میں شعوانہ کے پاس پہنچا کہ جب شعوانہ بالکل اپنے آپ کو عبادتوں کی وجہ سے اتنا ختم کر چکی تھی کہ اس کے بدن کی ہڈیاں باقاعدہ طور پر سامنے آ چکی تھیں, تو واعظ نے پوچھا شعوانہ یہ تو نے کیا کیا؟ شعوانہ نے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے تھے, میں سمجھتی تھی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, اس لیے میں گناہوں میں پڑتی جا رہی تھی, لیکن جب تو نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے تو میرے دل میں ایک امید کی روشنی بڑھ گئی, اور اس کے بعد سے میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اور اے واعظ تو یقین کر کہ کچھ دیر پہلے میں نے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا ہے. بس یہی پیغام ہے اہل بیت علیہ السلام کا. ڈائریکٹ نہیں توبہ کر سکتے, توسل کیجیے اہل بیت علیہ السلام سے, توسل کیجیے. اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف کر اللہ, میں جملہ بول رہا ہوں, شعوانے جیسے تو نہیں ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ مستعان. اور اگر ہم نے گناہ کر بھی لیے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت جلالت کو چیلنج کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. سجدے میں جائیں, دعا کریں, توبہ کریں, پالنے والے کہ تیرے عاجز بندے ہیں, یہ تیرے وہ بندے ہیں کہ جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, جس کے اندر کوئی جسارت کرنے کی ہمت نہیں ہے. ہو گئے گناہ, ہو گئی کوتاہیاں, اور یہ بہترین موقع ہے جب ماہ رمضان کی سحری پر آدھی رات میں اٹھیں, سجدے میں جائیں, یا ربے یا ربے یا ربے, اور گڑ گڑائیں. چھٹے امام السلام فرماتے ہیں اگر تم نے توبہ کی اور توبہ کرتے وقت تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا, امام نے پتہ کیا سائز بتایا کہ مکھی کے پر جتنا ایک آنسو نکلا ہے, سمجھ لو تمہاری توبہ قبول ہوئی. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, خلوص نیت سے توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ کی شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت جہاں جہاں مومنین پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے, ملک پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری موت کو اہل بیت کے چاہنے والوں کی موت قرار دے دے, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے شب قدر آ رہی, اس سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر کے استغفار کر کے تیری بارگاہ میں محبوبیت کے مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حق محمد والے محمد, ہماری دلی حاجات کو روا فرما. جہاں جہاں دشمن اسلام اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اگر ہدایت کے قابل نے انہیں نابود فرما دے. پالنے والے اس ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, عبادتوں کی لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان راتوں میں نماز شب اور خصوصاً استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بھکت محمد والے محمد, زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.